Yeah. أدركني الصلاة
میرے وجود پر اس کے علاوہ کوئی اثر ڈالنے والا نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ بن جائے تو وہ کبھی بھی کوئی عمل لوگوں کی خوشی کے لیے نہیں کرے گا، پروردگار عالم کی خوشی کے لیے کرے گا۔ لیکن آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم نے نفع اور نقصان کا مالک لوگوں کو سمجھا کہ اگر یہ نہیں کروں گا میرا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا۔ جتنی چیزیں میں کر رہا ہوں وہ لوگوں کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر لوگوں کو خوش کرنا ہوتا، لوگوں کی باتوں کو سننا ہوتا تو مولا علی سنتے کہ مولا کے لشکر والے امیر المومنین کو کہہ رہے ہیں کہ جنگ صفین کا واقعہ کہ امیر شام نے علی کے لشکر پر پانی کو بند کر دیا، اور ایک مرتبہ مولا نے حملہ کیا اور اس پورے پانی پر قبضہ کیا۔ قبضہ کرنے کے بعد مولا علی کے لشکر والے جنہوں نے صرف زبان سے علی کو مانا تھا، جنہوں نے ولایت علی کو سمجھا نہیں تھا، کہنے لگے یا علی اب تو ہم جنگ جیت گئے۔ امام نے کہا تم نے اندازہ کیسے لگایا ہم جنگ جیت گئے؟ کہ یا علی اب انہوں نے پانی بند کیا تھا، ہم بھی پانی کو بند کر لیں گے، لہٰذا جیسے پیاس آئے گی وہ سارے ہمارے لشکر میں آ جائیں گے۔ امام نے کہا تجھے کس نے کہا ہے کہ علی پانی بند کرے گا؟ تاریخ گواہ ہے، واللہ اگر مولا علی پانی کو بند کرتے
کیونکہ امر عاص کے پاس لوگ گئے کہنے لگے کہ اگر علی نے پانی بند کر دیا کسی میں پیاس کی برداشت کی قوت نہیں ہے, سارے علی کے لشکر میں چلے جائیں گے. اس نے کہا تم علی کو نہیں جانتے, میں علی کو جانتا ہوں. مظلومیت امیر المؤمنین یہ تھی کہ اپنے نہیں جانتے تھے لیکن غیروں کو علی کے اخلاق کا پتہ تھا, علی کی رفتار کا پتہ تھا. انہوں نے اصرار کیا یا علی یہ کوئی ظلم نہیں ہے, جس طرح حل جزا الحسان الا الاحسان ہے, احسان کا بدلہ احسان سے ہے, لہٰذا ہم ظلم کا بدلہ بھی کس سے دیں گے؟ ظلم سے دیں گے. اگر انہوں نے اتنے دن پانی بند کیا ہے یا علی ہم بھی پانی بند کریں گے. امام فرماتے کر اس نے پانی بند کیا اور علی بھی پانی بند کرے, پھر یہ بتاؤ ابو طالب کے بیٹے میں اور ابو سفیان کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟
کہ جو میرا طرز زندگی ہے, جس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں, کیا میری زندگی اصول علی پہ چلتی ہے یا دنیا بھی اصولوں پہ چلتی ہے؟ صلوات پڑھے محمد والا. فرمایا ہم کبھی بھی اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتے. کتنا پیاسا تھا جناب حر کا لشکر, لیکن امام حسین نے اپنے سارے مشکیزے غور کے لیے کھول دیے. یہ پیمانے اہل بیت ہے, یہ کردار اہل بیت ہے, یہ رفتار اہل بیت ہے. لیکن جس نے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہا, اگر علی جنگ ہار گئے تو کیا ہوا؟ لیکن آج زمانے میں ہارا ہوا ابو سفیان کا بیٹا ہے یا علی ہے؟ آج دنیا یزید کو یاد کرتی ہے یا حسین ابن علی کو یاد کرتی ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. دنیا والے تجھے وقتی عزت دیتے ہیں, لیکن اگر تو اللہ کی عزت کے لیے زندگی گزارتا ہے تو خدا تجھے ابدی زندگی اور عزت عطا کر دے گا. تبھی فرمایا کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ علی منابر من نور, قیامت کے دن یہ نور کے منبروں پہ بیٹھے ہوں گے. انشاءاللہ ہم سب مولا کے شیعوں میں شامل ہو جائیں. لیکن یہ شمولیت کب ہوگی؟ جب تک انسان ولایت نظری کو مضبوط نہیں کرے گا. آج چھوٹے بچے سے پوچھو کہ اللہ پر اعتبار کتنا ہے, وجود خدا پہ توکل کتنا ہے. وہ توکل جو مجاہدین راہ خدا کو تھا, کہ آج ہمارے بچوں میں توکل ہے کہ کہتا ہے مولانا اگر حرام کی نوکری چھوڑوں گا تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یعنی اتنا بھی توکل نہیں ہے, کم از کم اتنا توکل رکھو جتنا توکل جناب حور کے وجود میں تھا, جتنا توکل جناب حبیب ابن مظاہر کے وجود میں تھا. زندگی میں اگر یقین نہ ہو, ہم بھی ویسے مسلمان بن جائیں جنہوں نے کہا رسول کو اپنے اونٹ کا نہیں پتا, تو نبی چیک کر رہے تھے کس کے دل میں کتنا ایمان ہے. کل میں نے دو علمی دلیلیں آپ کو دیں, برہان حدوث, یہ پوری کائنات حادث ہے. حادث کا مطلب یہ ہے ایک وقت تھا نہ تھی اور ایک وقت آیا کہ وجود میں آئی, لیکن اس کو جو بنانے والا ہے وہ قدیم ہے, وہ ہمیشہ سے. دوسری دلیل میں نے دی کہ جو چیز آج ہے کل نہیں تھی, یا کل نہیں تھی اور آج بنی ہے, اس کو ممکن الوجود کہا جاتا ہے. یعنی ممکن ہے اس کا وجود ہو اور ممکن ہے کہ کل اس کا وجود نہ ہو. تو تمام تر ممکنات کو بنانے کے لیے کسی نہ کسی واجب الوجود کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ جو وہ ہمیشہ سے ہو اور تمام تر ممکنات کو کیا کرے, خلق کرے. تیسری دلیل بالکل سمپل سی دلائل ہیں, اپنے بچوں کو سمجھایا کریں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر ان کا خدا پر ایمان مضبوط نہیں ہوگا یہ بچے عابد نہیں بنیں گے, یہ بچے زاہد نہیں بنیں گے. امام حسین کے لشکر کے بچے بچے کا ایمان دیکھیے, قاسم کی ایج کیا ہے, 13 سے 14 سال تاریخ میں دیکھیے, اتنا بدن نحیف ہے کہ بدن پہ زرہ بھی نہیں آ رہی تھی, لیکن جناب قاسم کا جو جذبہ ہے وہ جذبہ حسن ابن علی. چھوٹا بچہ ہے لیکن آپ جذبہ دیکھیے. آغائے خامنئی کے پاس ایک شہید کا بچہ. یہ علماء کی سیرت وہی ہے جو اہل بیت کی سیرت. چھوٹا سا بچہ مجمع کو چیرتا ہوا آیت اللہ خامنئی کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے بڑا عجیب سا سوال کیا کہ آقا خامنئی میرا ایک سوال ہے. چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کا بچہ کہ میرا ایک سوال ہے. کہ کون سا سوال ہے؟ کہ یہ بتائیے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آپ سے ڈرتی کیوں ہیں؟ امریکہ جیسی بڑی طاقت, اسرائیل جی کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ اگر 3 ممالک سے خطرہ ہے تو 3 ممالک کا نام ایران لیتا ہے. کہا کہ دنیا کی اتنی بڑی طاقت آپ سے ڈرتی کیوں ہے؟ اب مجھ جیسا کوئی سادہ مولوی ہوتا تو کہتا میرے پروٹوکول کی وجہ سے, میرے گن مین کی وجہ سے, 20-20 گاڑیاں میرے ساتھ گھومتی ہیں اس لیے امریکہ مجھ سے ڈرتا ہے. یا کہتا تھوڑا میری نماز کی وجہ سے, میری نماز شب کی وجہ سے, میرے اشتہار کی وجہ سے, میری تقویٰ کی وجہ سے. لیکن آغا خامنئی نے یہ جواب نہیں دیا کیونکہ آغا خامنئی کا نام بھی علی ہے اور یہ عمل بھی سیرت علی پر کرنے والے ہیں. کہ کبھی بھی یہ مت سمجھو کہ کائنات میں اثر ہے تو تیری ذات کی وجہ سے, کائنات میں اگر احترام ہے تو تیرے ذات کی وجہ سے. جو لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت دنیاوی اسباب کی وجہ سے پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ مثلاً ہم نے بڑا پروٹوکول رکھ لیا تو لوگ ہماری عزت کریں گے, بڑی گاڑیاں رکھ لی تو لوگ ہماری عزت کریں گے, زیادہ مال آ گیا تو لوگ ہماری عزت کریں گے, بڑا گھر بنا لیا تو لوگ ہماری عزت کریں گے, تو جب یہ چیزیں چلی جائیں گی تو لوگ بھی تیری عزت نہیں کریں گے. ایسی چیز کی وجہ سے اپنی عزت بنا جس کو اللہ نے بقا عطا کی ہے. تو آغا خامنئی نے سمپل سے جواب دیا کہ میرے لال دنیا ہم سے اس لیے ڈرتی ہے کیونکہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں. اسلحے سے ڈراؤ گے, کل اسلحہ نہیں وہ تجھے مار دے گا. تم کسی کو مال سے ڈراؤ گے, تم کسی کو وردی سے ڈراؤ گے, تم کسی کو اپنی پوسٹ سے ڈراؤ گے, کل نہیں ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے, اگر تو خدا سے ڈرتا ہے تو وقت حاکم بھی کہتا ہے کہ چوتھے امام کا زمانہ ہے, کہتا ہے کہ میں حجر اسود کو چومنا چاہتا تھا لیکن لوگوں کا اتنا رش, بادشاہ ہے جاہو حشم ہے لیکن کوئی مجھے باری نہیں دے رہا کہ میں حجر اسود کا بوجھ ڈالوں. اچانک سے میں نے دیکھا کہ لوگوں نے صفوں کو کھولنا شروع کر دیا. ایک شخص ہے بڑے سادے لباس میں ہے, چہرہ نورانی ہے, ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہے, یہ صفوں کو چیرتا ہوا جاتا ہے اور لوگ اسے جگہ دیتے ہیں, حجر اسود کو چوم کے واپس چلا جاتا ہے. یہ پریشان ہو کر پوچھتا میں بادشاہ مجھے کوئی جگہ نہیں دے رہا, یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جس نے اس کو اپنا بادشاہ سمجھا ہے, جس نے اپنے دل میں خوف خدا کو اجاگر کیا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, تجھے عزت دینے والا پروردگار عالم ہے, دنیا والے تجھے عزت نہیں دیتے. تو اے انسان اپنی عزت بنا, اللہ کے دربار میں عزت بنا کر, دنیا کے اسباب کے ذریعے سے اپنی عزت کو نہ بنا. اور یہ عقیدہ کب بنتا ہے؟ جب انسان کی توحید کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے. اپنے رب کو پہچان. الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, میرے کچھ ایسے بندے جو زمین و آسمان کی خلقت میں فکر کرتے ہیں, اور جب فکر کرتے ہیں تو میں انہیں نتیجہ دیتا ہوں. ان کے دل میں توحید مضبوط ہوتی ہے, اور جس بندے کی توحید مضبوط ہو جائے وہ سر قلم بھی کروا دیتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. ایک دلیل جو بالکل اپنے بچوں کو سمجھانے والی دلیل ہے ولایت توحیدی پر, وہ ہے برہان نظم. انسان کائنات کے نظم کو دیکھ. ایک عقیدہ ہے کہ کائنات بم دھماکے سے بن گئی, ہاں بگ بینگ سے کائنات بن گئی, خود بخود بن گئی. تو معصومین فرماتے ہیں جو بھی عقیدہ رکھیں, بچے آپ کے یونیورسٹیز میں جائیں گے انہی مسائل کا گرفتار ہو جائیں گے, اسے کہیے میرے لال اگر کائنات دھماکے سے بنی, خدا نہ خواستہ کسی جگہ پہ دھماکہ ہو جائے, تو دھماکہ چیزوں کو بکھیر دیتا ہے, سمیٹتا نہیں ہے. اگر دھماکہ ہوتا تو ہر چیز ٹوٹی پھوٹی ہوتی, لیکن اس کائنات میں عظیم نظم ہے. یہ نظم بتا رہا ہے اس کا کوئی ناظم موجود ہے, اس کو کوئی نظم دینے والا. یہی آکسیجن جو آپ لے رہے ہیں, کاربن آپ کے منہ سے باہر نکلتا ہے, ہاں یہ بڑا زہریلا ہے, یعنی سارے انسان سانس لیں اور باہر وہ کاربن نکالیں تو سارے انسان پھر واپس میں کیا کریں؟ پھر ان کو آکسیجن چاہیے. خدا نے کتنا نظم بنایا ہے, پھر درختوں کو بنا دیا ہے, وہ اس چیز کو لیتے ہیں پھر آپ کے لیے آکسیجن کو کیا کرتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں. نیوٹن کا جملہ ہے, نیوٹن کہتے ہیں جب میں نے روشنی کو دیکھا کہ یہ روشنی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہر شے نظر آ رہی ہے, اگر روشنی ہو تو آپ کی آنکھ چیزوں کو دیکھ نہ پائے. تو کہتا ہے کہ جب میں نے روشنی کو دیکھا, پھر انسان کی آنکھ کے سسٹم کو دیکھا, مجھے یقین ہوا کہ جس نے روشنی بنائی ہے اسی نے انسان کی آنکھ بنائی ہے. یہ نظم, اسے نظم کہتے ہیں. آپ لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں, روٹی کی صورت میں جاتا ہے, کچھ حصہ خون بنتا ہے, کچھ حصہ وہ جو خون بنتا ہے اس میں سے کچھ حصہ کھال میں بدل جاتا ہے, کچھ گوشت میں بدل جاتا ہے, کچھ دانتوں کو فائدہ دیتا ہے, کچھ سے بال نکل آتے ہیں. یہ کتنا نظم ہے جو پروردگار عالم نے آپ کی باڈی میں ایجاد کیا ہے. تو اے انسان, اگر نظم پروردگار عالم کو اگر تو سمجھ جائے, یہی آپ دیکھیں سورج ہے, یہی چاند ہے, یہی زمین ہے, اس کے اندر کتنا پروردگار عالم نے نظم پیدا کیا ہے. تو یہی نظم اگر آپ بچوں کو سمجھا لیں, مثلاً اپنے گھر میں خوبصورت پینٹنگ لگا لیں, اور میرے بچے کو کہیں کہ میرے لال کی خوبصورت پینٹنگ کس نے بنائی ہے, تو بچہ کہے کہ بابا آپ بتائیے. آپ کہے باپ بیٹا رنگ کی پیالی پڑی ہوئی تھی, وہ گر گئی اور اس کے گرنے سے خوبصورت پینٹنگ بن گئی. تو بچہ کہے کہ بابا بے وقوف کسی اور کو بنائی, رنگ کی پیالی کے گرنے سے کوئی پینٹنگ بنتی ہے؟ تو ارے تمہاری چھوٹی پینٹنگ کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی, تو کائنات کسی بنانے والے کے بغیر کیسے بنے؟ حکیم و مدبر ہے جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے. تبھی فرمایا خود کو پہچان تجھے خدا سمجھ میں آ جائے گا. کل میں نے چند مثالیں آپ کو روح کی دی تھی نا, کہ یہ حرکت اگر میرا ہاتھ کر رہا ہے اور کپڑا اس کے ساتھ جا رہا ہے تو حرکت کون دے رہا ہے؟ میرا ہاتھ دے رہا ہے. لیکن اگر میرا جسم اس کپڑے سے نکل جائے کپڑا بے حرکت ہو جائے گا. بالکل اسی طرح اگر میرے جسم کو حرکت مل رہی ہے تو روح کے ذریعے سے مل رہی ہے. اب روح اتنی طاقتور ہے کہ جسے میں کمپلیٹلی محسوس بھی کر رہا ہوں لیکن دیکھ نہیں پا رہا. تو جب روح نظر نہیں آتی لیکن محسوس کر سکتا ہوں تو تمہارا خدا کیسے نظر آئے گا؟ لیکن اس خدا کو تو محسوس کر سکتا ہے. مولا علی خدا کو کن آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں؟ فرمایا آنکھیں بصارت سے نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ آنکھیں ہر اس چیز کو دیکھتی ہیں جو اشیاء محدود ہوتی ہیں. جو بھی چیز آنکھ سے نظر آتی ہے اس کی ابتدا اور انتہا یہاں سے شروع ہوگی, یہاں پہ ختم ہو جائے گی. جو بھی چیز آنکھ سے نظر آتی ہے وہ محدود ہو جاتی ہے. خدا اگر آنکھوں سے نظر آ جاتا وہ محدود ہو جاتا, اور وہ خدا کیسا جو محدود ہو جائے؟ وہ تو رب لا محدود. تو جس طرح تو خود کو محسوس کرتا ہے اسی طرح اپنے قلب سے اپنے رب عالمین کو محسوس کر. صلوات پڑھیں محمد والا. اب ہزاروں چیزیں ایک مجلس میں گنجائش نہیں ہوتی, ایک ایک کر کے آدمی یعنی بچوں کے ذہنوں میں باتیں بیٹھ جائیں. چند مثالیں دیتا ہوا آگے بڑھوں. دنیا کی کون سی کمپنی ہے جو ڈیلی بیسس پہ نئے ماڈل بنائے؟ موبائل بناتے ہیں, ہر سال میں ایک نیا ماڈل آتا ہے, چھ مہینے میں نیا ماڈل آتا ہے, اس میں بھی بڑی سملرٹیز ہوتی ہیں, لیکن کوئی دنیا کی ایسی کمپنی نہیں جو ڈیلی بیسس پہ نیا ماڈل بنائے. لیکن وہ وحدہ لا شریک ہے, نہ اس جیسا کوئی ہے نہ اس کی مخلوق جیسا کوئی ہے. ڈیلی بیسس پہ انسان بنائے جا رہا ہے, بنائے جا رہا ہے صدیوں سے. لیکن آپ دو انسان مجھے ایسے دکھا سکتے ہیں جن کی شکل بالکل ایک جیسی ہو, جن کی سوچ ایک جیسی ہو؟ کبھی بھی نہیں دکھا سکتے. مکے میں ایک کرسچن تھا, وہ مسلمان بنا. کہ تم کیوں مسلمان بنے؟ کہ صرف قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے, کہ خدا کہتا ہے میں نے بنانا انسان کی یہ تھم جو ہیں یہ میں نے بنائے ہیں. کہتا ہے میں پریشان ہوا کہ آج تک کائنات میں کسی بھی انسان کا فنگر پرنٹ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. یعنی جگہ جگہ اس نے اپنی وحدانیت کی نشانی رکھی ہوئی ہے کہ اگر میں وحدہ لا شریک ہوں تو جو کرشمے دکھاتا ہوں اس میں بھی وحدانیت رکھی ہوئی ہے. تو ہے کوئی کائنات میں جو اتنے نئے نئے ماڈل بنائے؟ تو میں نے پچھلے سال آپ کو مثال دی تھی کہ انسان سوچے کہ اگر اللہ نے ماڈل بنایا ہے, مثلا مجھے بنایا, آپ کو بنایا, تو آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, ایک موبائل خریدتے ہیں اور اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں, کسی بھی کمپنی کا, سیمسنگ کا ہو, ایپل کا ہو, کسی بھی کمپنی کا لے کر آتے ہیں, اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک ہوتی ہے. ہاں تو خریدنے والا کہہ سکتا ہے کمپنی کو کہ بھائی موبائل تو میں نے خریدا، مال میرا، پیسہ میرا، آپ مجھے کیوں گائیڈنس دے رہے ہو، آپ مجھے کیوں گائیڈنس دے رہے ہو کہ موبائل کو ایسے یوز کرنا ہے، ویسے یوز کرنا ہے، آن یہاں سے ہوگا، آف یہاں سے ہوگا، والیوم اپ یہاں سے ہوگا، والیوم لو یہاں سے ہوگا. تو کمپنی کہے گی ہاں میری جان موبائل خریدی تو نے لیکن بنائی تو میں نے، خریدی تو نے، خریدنے سے تو بنانے والا تو نہیں بن جاتا، خریدی تو نے آئے، بنائی تو میں نے آئے. اب آن بھی وہیں سے ہوگی جہاں سے میں کہوں، آف بھی وہیں سے ہوگا جہاں سے میں کہوں، والیوم اب بھی توڑو مروڑو یہ تیری مرضی ہے، لیکن سسٹم جو میں نے بنایا ہے اسی سسٹم پہ تمہیں عمل کرنا پڑے گا. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مجھے انگلش اور اردو پڑھنا نہیں آتی، تو کمپنی نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے ایک ہیلپ لائن بھی رکھی ہوئی ہے، کیا تو فون کر لینا، پوچھ لینا موبائل چلائی کیسے جاتی ہے. تو آئیے، انسان بھی تو ایک مشین ہے نا جس کا کوئی بنانے والا ہے، ایک کمپنی ہے نا جس نے انسان کو بنایا ہے. تو جب چھوٹے سے موبائل کے لیے گائیڈ بک کی ضرورت ہے، تو اس جسم کو چلانے کے لیے کسی گائیڈ بک کی ضرورت نہیں ہوگی. عقل کی دلیل دے رہا ہوں کہ رہے، عقل کو کھولنا چاہتا ہوں. تو جب ایک چھوٹی سی موبائل کے چلانے کے لیے ایک گائیڈ بک کی ضرورت ہے، تو ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ انسان کو چلانے کے لیے کہ میں کیسے چلاؤں، میری باڈی فنکشن کیسے کرتی ہے، کان کا استعمال کیا ہے، زبان کا استعمال کیا ہے، قلب کا استعمال کیا ہے، ہاتھوں کا استعمال کیا ہے، میں حیوان نہیں ہوں، اللہ نے مجھے گائیڈ بک دی ہے اور اس گائیڈ بک کا نام ہے قرآن. یہاں تک سارے مسلمان میرے ساتھ ہیں، جتنے اہل سنت کے برادران ہیں یہاں تک تو وہ میرے ساتھ ہیں. اب میں نے کہا اگر گائیڈ بک کسی کو سمجھ میں نہ آئے، اگر کوئی عقلانی جواب ہو تو مجھے دیجئے، اگر گائیڈ بک کسی کو سمجھ میں نہ آئے، یہاں تک تو ساتھ ہے، ہاں بھائی گائیڈ بک دی ہے کہ قرآن پڑھو اور سیکھو زندگی کیسے گزارنی ہے. لیکن جس طرح عام کمپنی گائیڈ بک دے، کسی کو انگلش نہیں آتی، کسی کو اردو نہیں آتی، کسی کو زیادہ پتا نہیں، وہ بیچارہ چاہتا ہے کہ سمجھے، تو کمپنی نے رکھی ہے ہیلپ لائن. تو اے خدا اگر مجھے تیری گائیڈ بک سمجھ میں نہ آئے، تو اللہ کہتا ہے گھبرانا نہیں، میں نے بھی تیرے لیے 12 ہیلپ لائن رکھی ہوئی ہیں. ہیلپ لائنیں رکھی ہوئی ہیں. تو ایک ہمارا مسلم بھائی اٹھا اور اس نے کہا مولانا باتیں تو آپ نے اچھی کی، اگر گائیڈ بک بھی ہے، میں نے کہا ہے، کہا ہیلپ لائن بھی ہے، میں نے کہا ہے، کہا پھر سب کچھ ہے تو لوگ گمراہ کیوں ہیں، سب کچھ ہے تو پھر 73 فرقے کیوں ہیں. میں نے کہا اگر ہیلپ لائن ہو سیمسنگ کی اور تم نمبر ملاؤ ایپل کا، غلط نمبر ملاؤ گے تو غلط کمپنی ڈائل ہو جائے گی، اور پھر جب غلط نمبر مل جاتا ہے تو جواب یہ آتا ہے مسئلہ بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں. نبی فرما کر گئے انا مدینۃ العلم، میں انفارمیشن کا شہر ہوں، کائنات کا سارا ڈیٹا میرے پاس ہے. علی بابوہا، اور اس انفارمیشن کی جگہ کہیں سے تجھے ملے گی اس کا دروازہ علی کے دروازہ. تو امت اگر گمراہ ہوئی ہے، امت نے گائیڈ بک کو تو لیا ہے لیکن ہیلپ لائنیں امت نے بدل دی ہیں. اور فرمایا اے قوم، اگر تجھے ہدایت ملے گی تین ولایتیں تیری ساتھ ہونی چاہیے. تو انسان عقل سے مانتا ہے کہ اللہ نے جسم دیا ہے، تو اے جوان رجوع تجھے گائیڈ بک کی طرف کرنا ہے، کسی ایرے زیرے کے پاس نہیں جانا. یہ جسم اللہ نے دیا ہے، بتائے گا بھی وہ کہ اس جسم کو چلانا کیسے آئے. تو اگر توحید مضبوط ہو جائے تو انسان کا عمل بھی مضبوط ہو جائے. کبھی بھی موحد بندہ گناہ نہیں کرتا. کہ میں نے کہا تھا ایک ہے عصمت عطائی، ایک ہے عصمت قصبی. عطائی عصمت انبیاء 14 معصومین میں، قصبی عصمت حضرت عباس، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جناب حبیب ابن مظاہر، جناب سلمان فارسی، آپ کے بڑے بڑے مراجع عرفا، ان کی عصمت جو ہے وہ قصبی، اس میں بھی درجات ہیں. حضرت عباس بلند ترین درجے پر ہیں لیکن آپ سمپل سے درجے پر تو فائز ہو سکتے ہیں. اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان میدان ولایت کے اندر داخل ہو جائے. 70 سال زندگی بندے کی گزر جاتی ہے غلط گائیڈ لائنوں پہ عمل کرتے کرتے. میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں کم از کم ڈیلی 20 پیجز پڑھا کرو، واجب کر دو خود پہ کہ مجھے 20 صفحے، چلو 20 نہیں تو 10 صفحے، کم از کم ڈیلی 10 صفحے علم دین حاصل کیا کرو. قرآن کی کوئی تفسیر اٹھا لو، تاریخ کا کوئی کتاب اٹھا لو، انبیاء کی کوئی کتاب اٹھا لو، اب آپ دیکھیں گے سال میں یہ صفحے کتنے ہو جائیں گے، 3500 صفحوں سے زیادہ، میں اس سے بھی زیادہ. یعنی آپ کتنی کتابوں کا مطالعہ کر لیں گے اگر اپنے اوپر کیا کر لیں، واجب کر لیں. لیکن اسی جماعت سے پوچھ رہا ہوں بھائی سال پہ ڈرامے کتنے دیکھے ہیں، اسے یاد ہی نہیں. اس سیدہ زینب کی چاہنے والی سے پوچھ رہا ہوں بھائی ڈیلی بیسس پہ، پہلے تو ڈرامے ہفتے میں ایک بار آتے تھے، اب تو ڈیلی آ رہے ہیں. اس کو جلدی جلدی کام نپٹانا ہوتا ہے، ڈرامہ آنے والا ہے. اتنا انتظار اپنے امام وقت کا بھی نہیں کرتی جتنا ایک ڈرامے کا کرتی ہے. ہاں بچوں کو بچپن سے سکھا لو، بچے پڑھیں گے تو سیکھیں گے، بچے کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو سیکھیں گے. کیوں آج عوام کا معیار یہ ہے کہ غلط پڑھنے والا بھی پڑھ کے جاتا ہے واہ واہ ہوتی ہے، صحیح پڑھنے والا بھی پڑھ کے جاتا ہے واہ واہ ہوتی ہے؟ کیونکہ عوام کا مطالعہ نہیں ہے، عوام کی اسٹڈی نہیں ہے. تو ظاہر پڑھنے والے کے دل میں خوف ہی نہیں ہے، کہتا ہے جو پڑھ دوں لوگ تو سن لیں گے. مجلس رسم تھوڑی ہے، تم گھروں سے اٹھ کے آئے اور میلے لگا کے بیٹھ گئے ہو بھائی مجلس امام حسین سننے آئے ہو، فلاں جگہ پہ اتنا مجمع تھا فلاں جگہ پہ اتنا مجمع. سوال یہ مجمع کو نہیں دیکھو، یہ دیکھو کہ ان مجموعوں میں سے کتنے لوگ حبیب ابن مظاہر بن کے ہوئے ہیں. تبرجنا تبرج الجاہلیہ، یہ آخری زمانہ ہے جس میں آپ جی رہے ہیں، یہ جاہلیت کا زمانہ ہے. فرما اے مومنو ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، یہ موضوع سے تھوڑا ہٹ کے ہے کہ اے لوگو جاہلیت کے زمانے کی طرح خود کو برج نہ بناؤ. کہ ہر بندہ یہ چاہتا میں دیکھا جاؤں، میں دیکھا جاؤں، میں دیکھا جاؤں، زمانے کے سامنے دیکھا جاؤں. برج کا مطلب، برج خلیفہ کا نام آپ نے سنا ہے، برج کا مطلب ایسے نہ بنو کہ بس تمہاری یہ چاہت ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں. کیوں کہا؟ عبادت تنہائی میں ہوتی ہے، خیرات تنہائی میں ہوتی ہے، یتیم پروری تنہائی میں ہوتی ہے. آج اگر میں غریبوں کو کھلا بھی رہا ہوں اس میں بھی ریاکاری، مسجد بنا رہا ہوں اس میں بھی ریاکاری، مجلس پڑھی جاتی ہے اس میں بھی ریاکاری، نوحہ پڑھا جاتا ہے پورے 17-18 منٹ کے نوحے میں، پورا فوکس نوحے خان پہ ہوتا ہے، نوحے پہ نہیں ہوتا. یعنی میں اس نوحے میں بھی خود کو دکھانا چاہتا ہوں. اصل مقصد خلقت یہ تھا کہ انسان تو خود کو فنا کر اس کی رحم میں، اور جسے اللہ نے اس کا وجود ہے جسے بقا ہے، ہمیشہ اس بقا کے پیچھے لگ. اور جب تو اس نور سے مل جاتا ہے تو خدا بھی تیرے نام کو نورانی بنا دیتا ہے.
آج کائنات میں حسین کا نام چمک رہا ہے، علی ابن ابی طالب کا نام چمک رہا ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی اپنے لیے نہیں جی، اپنے خالق کے لیے زندگی گزارا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب انسان ولایت امیر المومنین کے اندر داخل ہو جائے گا، توحید مضبوط ہو، توحید کے بعد رسالت کا عقیدہ مضبوط ہونا۔ اب میں صرف نظریے پر ہوں، ولایت عملی کی طرف ابھی نہیں آیا، رسالت کا نظریہ مضبوط ہو۔ کہ مسلمان کا عقیدہ جب کمزور ہو جاتا ہے تو کہتا تھا میں یا رسول اللہ مدد کہوں گا، رسول میری مدد کیسے کرے گا، میں یا علی مدد کہتا ہوں تو مولا علی اتنی جگہوں پہ کیسے جائیں گے۔ کل میں نے مثال دی آصف ابن برقیہ کی، کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم، جس کو علماء اپنی اصلاح میں کہتے ہیں کہ ولایت جزئی اس کو ملی تھی، اس نے کہا کہ اے حضرت سلیمان آپ مجھے یہاں دیکھو گے، تخت بلقیس والے مجھے وہاں دیکھیں گے۔ جب جزوی ولایت رکھنے والے کے پاس اتنا پاور ہے تو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے پاس کتنا پاور ہوگا؟ قرآن کی آیت عرضنا الامانہ، اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی امانت آسمانوں کو دینا چاہیے، انکار کر دیا، پہاڑوں کو دینا چاہیے، انکار کر دیا، پوری کائنات کو دینا چاہیے، انکار کر دیا، لیکن اس امانت کو جس وجود نے اٹھایا تھا اس کا نام مصطفیٰ تھا۔ اس کا مطلب وجود مصطفیٰ آسمانوں سے مضبوط ہے، پہاڑوں سے مضبوط ہے، وجود مصطفیٰ کائنات سے مضبوط ہے۔ کہ قرآن کی آیت ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل رعيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ارے جس قرآن کو پہاڑ نے برداشت نہیں کیا اسے قلب مصطفیٰ نے برداشت کر لیا۔ ولایت الہی رکھنے والا وجود ہے تو زمین اگر سورج کے گرد گھومتی ہے، سائنسدان پریشان ہے زمین کی حرکت کتنی ہے، اس کی اسپیڈ کتنی ہے، تو یہ سوچو جب زمین اتنی تیزی سے گھوم سکتی ہے تو مصطفیٰ کے وجود کی حرکت بھی کتنی تیزی ہوگی۔ وہی مصطفیٰ جب معراج پر جاتے ہیں تو جبرائیل رک جاتے ہیں کہ اے حبیب اگر ایک قدم آگے بڑھاؤں گا تو جل جاؤں گا، تو اللہ کا نوری فرشتہ اگر قدم آگے بڑھائے وہ جل جائے، اور اس حد سے مصطفیٰ آگے گزر جائیں، اور آج تک یہ بحث ہو رہی ہے کہ وہ نور ہیں کہ نہیں۔ جب نور رک گیا اور مصطفیٰ آگے بڑھ گئے تو یقیناً مصطفیٰ کا مرتبہ اس نور سے بھی کیا ہوگا؟ بلند ہوگا۔ اور جب وہاں پہنچے اور جب اللہ نے اپنے حبیب سے کلام کرنا چاہا، جب موسیٰ سے باتیں کی تو اللہ نے ایک درخت سے آواز نکالی، لیکن یہاں پہ کوئی درخت نہیں تھا، اللہ کلام کر رہا ہے۔ اب خدا اگر کلام کرے گا تو اسباب کے ذریعے کلام کرے گا، تو فرماتے اچانک مصطفیٰ کے کانوں میں علی کی آواز آئی۔ یہاں پہ تھوڑا لوگ شبہ بنا دیتے ہیں، بھائی علی رسول سے پہلے پہنچے ہوئے تھے، یہ بھی غلو ہے، بعض خطبہ مجمع بھی واہ واہ کر لیتا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے کہ مولا علی کی آواز وہاں کیا کر رہی تھی۔ سوچنے کی بات تو ہے کہ رسول خدا جیسے پہنچے اللہ نے کلام کرنا چاہا تو کلام ہوا تو آواز مرتضی آئی، فوراً رسول جانتے تھے بات خدا کر رہا ہے لیکن آواز علی کی ہے، بات خدا کر رہا، کلام خداوندی ہے لیکن جو آواز کانوں تک آ رہی تھی وہ آواز علی مرتضیٰ کی تھی۔ پوچھا کہ پروردگارا یہ علی کی آواز کیسے ہے؟ فرمایا حبیب جب تو مجھ سے ملنے آیا میں نے کہا کہ بات کروں تو کس کے لہجے میں کروں، بات کروں اے حبیب بات کروں تو کس کے لہجے میں کروں، میں نے تمہارے دل میں دیکھا جس شخص کی سب سے زیادہ محبت تھی میں نے اسی کے لہجے میں میرے ساتھ باتیں کی۔ ہی تھا، یہ نہیں کہ رسول سے پہلے وہاں پہنچا ہوا تھا، نہیں، اللہ نے دیکھا اے حبیب تیرے دل میں محبت کس کی ہے۔ لہذا اگر عاشقانہ باتیں کرنی ہوں تو لہجہ بھی وہی اپنایا جاتا ہے،
اللہ کا اپنا تو کوئی لہجہ ہے ہی نہیں، اللہ کی اپنی تو کوئی آواز ہے ہی نہیں، تو دیکھا مصطفیٰ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، تو دیکھا علی سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی جب جب مصطفیٰ سے باتیں کرتے ہیں تو علی والی باتیں کرتے ہیں، تاکہ مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے اور مصطفیٰ کا خدا بھی راضی ہو جائے۔ اور جب مولا نے کہا نا یا رسول اللہ، لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ دعائیں بھی کرتے ہیں تو علی کا واسطہ دیتے ہیں، حالانکہ مولا پوچھنے آئے کہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ دعا کرتے ہیں تو میرا نام لیتے ہیں۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے داماد ہے، کوئی کہتا ہے رشتہ دار ہے، کوئی کہتا ہے چچا زاد ہے۔ جب سب کے دروازے بند کیے نا، الا باب علی، صرف علی ابن ابی طالب کا دروازہ کھلا رہا، تب بھی عرب نے کہا دیکھا داماد کا دروازہ کھلا رکھا، ہمارے دروازے بند کر دیے۔ تب یہ آیت اتری تھی، وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، یہ اپنی ہوا پہ نہیں چلتا، یہ وحی خدا پہ چلتا ہے، یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا، مرضی خدا سے کرتا ہے۔ نبی مسکرائے، فرمایا یا علی کروں تو کیا کروں؟ اب وہاں پر خدا نے دیکھا کہ محمد کے دل میں کس کی محبت ہے، اس کے لہجے میں کلام کیا۔ یہاں نبی فرماتے ہیں کہ یا علی میں جب بھی دعا کرتا ہوں یہ دیکھتا ہوں پوری کائنات میں خدا کو کس سے محبت ہے، تیرے علاوہ کوئی ملتا ہی نہیں، تو واسطہ کسی اور کا تم تو کیسے دوں۔ آپ کو اپنے والد سے بڑا پیار ہو اور والد گزر جائیں، مرحوم ہو جائیں اور اللہ کو بیٹا دیں، اس کی شکل بھی والد جیسی ہو تو دوسرے بیٹوں سے اس بیٹے سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر خدا کو علی ابن ابی طالب پیارا ہے، اگر خدا کو سیدہ زینب پیاری ہے، اگر خدا کو اہل بیت پیارے ہیں، تو اگر تو خود کو شبیہ کردار اہل بیت بنائے، شبیہ کردار رسول بنائیں، سیرت میں صورت میں دونوں میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا سیرت اچھی ہے لیکن چہرے پہ داڑھی نہیں رکھیں، میں نے کہا نہیں، دونوں چیزیں ہوں گی، یہ واقعہ کل سناؤں گا۔ سیرت میں صورت میں تمہارا حلیہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا یہ نہیں کہے کہ ماڈرن برگر بچہ آ رہا ہے، نہیں، دور سے شکل مسلمانوں والی ہو، کپڑے مسلمان والوں ہوں، تمہاری ڈیزائننگ، تمہارے کپڑے، ہر چیز مسلمان والی۔ میں بوہرا کی بڑی تعریف کرتا ہوں، دیکھیے ان کے اندر کتنی اطاعت ہے اپنے بنائے ہوئے امام کی، کہ جو کپڑے وہ کہتا ہے وہی پہنتے ہیں۔ ان کی خواتین دیکھیں، جتنے مذاہب متفرق آپ دیکھتے ہیں، میں نے مسلمانوں کے سارے فرقے دیکھے لیکن یہ واحد فرقہ جس میں نے اطاعت بڑی دیکھی ہے۔ یہاں سے آپ افریقہ چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، عراق چلے جائیں، جس بھی کنٹری میں جائیں گے ان کا لباس، لباس کا بڑا خیال ہے۔ اسی طرح سکھ ہیں، جہاں جہاں اپنے لباس کو انہوں نے کیا بنائی ہے، پہچان بنائی ہے۔ بھائی آپ کی بھی تو کوئی پہچان ہونی چاہیے، اچھی پہچان، اچھا لباس پہنو، اچھا کردار بناؤ۔ چلو لباس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن لباس ایسا ہو، آج جوان زیادہ تر پین شرٹس پہنتے ہیں، چلو پہنے، منع نہیں ہے، لیکن چھوٹی شرٹس پہنا مکروہ ہے۔ گھٹنوں تک کم از کم انسان کی قمیض ہونی چاہیے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، پیچھے کوئی بندہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، بعض کی تو حالت ایسی ہوتی ہے، ہم عراق میں گئے، ایک عرب غصے میں ہے، اس نے تو مار دیا پیچھے، اس کو وہ بیچارہ ایرانی رونے لگا، اس نے کہا بدبخت امیر المومنین کے حرم میں آئے اور اتنے بے حیا، تجھے اندازہ نہیں تو اللہ، یہ کیسی نماز ہے، یہ نمازیں قبول نہیں ہوتی، کہ جس نماز میں بندے کو حیا ہی نہ ہو، میں خدا کے سامنے کھڑا رہا ہوں اور مجھے لباس پہننے کی تہذیب اور تمیز نہیں ہے، کوئی شورٹس میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نیکر میں نماز، کس کیم سی نمازیں تم پڑھ رہے ہو؟ اللہ کی دربار حیا ہونا چاہیے، خدا کی دربار، ذکر امام حسین کرا لیکن مسجد میں جا اس کا لباس دیکھو، لباس یہ ابتدائی چیزیں ہیں، تمہارا کلچر ہونا چاہیے، پین شرٹ ویسٹرن کلچر ہے، میں مخالف نہیں ہوں لیکن یہ ویسٹرن کلچر ہے، آپ کا کلچر نہیں ہے، یہ نعمت خدا ہے کہ یہ نعمت نہ ایران کے پاس ہے کہ جہاں پہ انقلاب اسلامی ہے لیکن ان کے پاس لباس کی نعمت نہیں ہے، نہ ان کی خواتین کے پاس یہ نعمت ہے، خود امام خمینی پاکستانی لباس پہنتے تھے، آج بھی آغا خامنئی پاکستانی لباس پہنتے ہیں، پر میں سب سے حیا والا لباس ہے، سب سے بہتر لباس ہے، اچھا عرب دشداشا پہنتے ہیں، ہم بھی پہنے ہوئے ہیں لیکن دشداشے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، آدمی دوڑ نہیں سکتا کچھ، آپ کی جو قمیص ہے اس کی جو ڈیزائن ہے بہت اچھی ہے، اس میں حیا بھی ہے، وہ سوشل بہترین لباس خدا نے آپ کو عطا کیا ہے، تو انسان کو اپنے لباس کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے چہرے اپنے حلیے کا خیال رکھنا چاہیے، اسی طرح خواتین ہیں اپنے حجاب کا خیال رکھنا چاہیے، کہ مشہور ہے بھائی انچولی شیعوں کا علاقہ ہے، اس گلیوں میں اگر کوئی غیر شیعہ ہے وہ دیکھ کر کہے ہاں واقعی یہ علی کی ماننے والیوں کو مانتا ہے، کبھی ان محلوں میں گھومتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نجس نہ کرنا، مجلس ہوتی ہے بیٹیاں ہماری نکلتی ہیں، بھائی ہمارے نکلتے ہیں، محلوں میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں، یقیناً وہاں پہ شیطان بھی گھوم رہا ہے، ایسا نہیں کہ شیطان نہیں گھوم رہا، کہیں ایسا نہ ہو اس نوجوان کی ایام عزام میں میلے مت بنائیے، اپنے محلوں کو تمیز سے آئیے، اخلاق سے آئیے، احترام سے آئیے، مجلسیں حضور علی کا نام ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں جناب سیدہ آتی ہیں، یہ اور بات ہے تو دیکھ نہیں رہا، دیکھ تو شیطان کو بھی نہیں رہا لیکن اس پر بھی تو ایمان ہے نا، شیطان بھی نظر نہیں آ لیکن اس پر بھی تو ایمان ہے، تو کم از کم شیطان جتنا ایمان تو رکھ، ضروری نہیں ہر شے نظر آئے، اے مؤمن اے بندہ خدا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی ولایت مضبوط ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے حضور، آیت اللہ عظمت تبا تبائی، آخری وقت میں الزائمر ہو گیا تھا ان کو، چیزیں یاد نہیں رہتی تھیں، درس بھول جاتے تھے، لیکن فرمایا جو انسان چیز سب سے زیادہ کرتا ہے وہ اسے یاد رہتی ہے، کہ کچھ بھی یاد نہیں تھا لیکن ذکر پروردگار عالم یاد تھا، روح پرواز کر رہی تھی پھر بھی زبان پہ ذکر خدا تھا، وضو نہیں بھولے، نماز نہیں بھولے، تہجد نہیں بھولے، جو کثرت سے کیا کرتے تھے وہ یاد کرتے، فرماتے ہیں موت سے بڑا جھٹکا انسان کو نہیں لگتا جب روح بدن سے قبض ہوتی ہے، یہ ایک ایسا احساس ہے جو میں ممبر سے بتا نہیں سکتا، نہیں میں نے چکھا ہے لیکن جو پڑھا ہے، جو دیکھا ہے کہ موت سے بڑا جھٹکا انسان کی زندگی میں نہیں آتا، اور ایسا جھٹکا انسان ہر شخص بھول جاتا ہے، کہ ایسا نہ ہو اس جھٹکے میں تو علی کو بھول جائے، تو امام حسین کو بھول جائے، اور واقعا اگر تم نے سال میں دس دن 20 دن 2 مہینے امام حسین کو یاد کیا تو بھول جاؤ، لیکن اگر دائم ذکر رہو، ذکر اللہ ذکرن کثیرا، اپنی گاڑی میں اپنے گھر میں ہمیشہ ذکر صلوات پڑھا کرو، اور معصوم کا وعدہ ہے جو کثرت سے صلوات پڑھتا ہے اسے تب تک موت نہیں آتی جب تک ہماری زیارت نہیں کرتا ہے، آج وقت نہیں کل میں 2-3 واقعات آپ کو سکرات کے سناؤں گا، جن مومنین نے روح قبض ہوتے ہوئے اہل بیت کی زیارت کی، فرمایا کہ تمہارے ماں باپ بھی تو اسے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم اہل بیت تم سے محبت کرتے، کوفے کا رہنے والا تجارت کے غرض سے کوفے سے باہر گیا، واپسی کے راستے میں اسے نقصان ہوا، جو مال لے گیا سارا گنوا دیا، بالکل خالی ہاتھ آ کے کوفے کے راستے میں واپس آئے، کہتے جب گیا تھا تو بیٹی نے مجھے کچھ کہا تھا کہ بابا میرے لیے فلاں چیز لانا، کہتے پیسے بچے ہی نہیں، بیٹی کے لیے بھی کچھ نہیں لیا، بیوی کے لیے بھی کچھ نہیں لیا، بالکل خالی کنگال ہو کے پہنچا، گھر کا دروازہ کھولا، میری چھوٹی بیٹی تھی 4 سال، دوڑی دوڑی آئی میرے سینے سے لپٹ آئی، تو کہتا میں نے یہ سوچا کہ بیٹی پوچھے گی کہ بابا میرے لیے وہ چیز لائی کہ نہیں لائی، تو میں شرمندہ ہوتا، بیٹیاں اپنے والدین کا بڑا انتظار کرتے ہیں، اسپیشلی باپ کا بڑا انتظار کرتے ہیں، اس لیے مستحب ہے جب بھی گھر جاؤ اپنی ننھی سی بچے کے لیے کچھ لے کر جایا کرو، ایک پھل لے کر جایا کرو، کوئی چیز، کیونکہ بچے والدین کے آنے کا انتظار کرتے ہیں. خالی ہاتھ گیا اندر سے شرمندہ تھا کہ بیٹی آ کر سینے سے لپک گئی، تو کہتا میں نے سوچا کہ بیٹی پوچھے گی بابا لایا، لیکن بیٹی نے پوچھا نہیں، ایک عجیب سا سوال کیا، سینے سے لپک کر پہلا سوال یہ کیا کہ بابا کربلا گئے کہ نہیں. اس وقت جو بھی اس سرزمین کا نام تھا بیٹی نے لیا، کہتا میں پریشان ہوا، کیا مطلب؟ زوجہ کو کہا کہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ کہا کہ کچھ کما کر لائے کہ نہیں. کہا نہیں، بہت نقصان ہوا. کہا پھر جلدی کرو کربلا جا. کہا کیوں؟ کہا پورے کوفے میں اعلان ہوا ایک باغی ہے، جو بھی اسے مارے گا اسے انعام دیا جائے گا. سارا کوفہ گیا ہوا ہے، اپنی تلواریں لے کر گئے، اپنے نیزے لے کر گئے. کہا تلوار کے وزن کے برابر سونا دیا جائے گا. کہا غربت کا مارا؟ میں نے کہا اچھا. کہا جلدی جاؤ، گھر میں بھی فاقے پڑے ہوئے ہیں. فوراً اپنی سواری پہ سوار ہوا، گھوڑے کو دوڑاتا دوڑاتا کربلا کے میدان میں پہنچا. کہتا جب پہنچا تو عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے، اس کے اطراف میں بزرگ کوئی تلوار سے مارنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی نیزے سے مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں نا وہ پتھر اٹھا کے مار رہا ہے. کہتا میں نے بھی ایک پتھر لیا اور آگے بڑھا تاکہ اسے ماروں. باغی کا مطلب جو دین سے خارج ہے، باغی کا مطلب جو نماز کا مخالف ہے، باغی کا مطلب جو حلال خدا کو نہیں کرتا، باغی کی بڑی بری اصطلاح ہے. کہتا میں آگے بڑھا تاکہ اس کو پتھر ماروں. جیسے پتھر مارنا چاہا، فرمایا جس میں عقل ہے، جو سوچ کے کام کرتا ہے، جو لوگوں کی بھیڑ میں نہیں چلتا بلکہ سوچ کے اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے، خدا اسے ہدایت دیتا ہے. کہتا میں نے پتھر مارنا چاہا، لیکن میں نے کہا پہلے دیکھ تو لوں یہ ہے کون. کہ جب چہرے پہ غور کیا تو نورانی چہرہ، ماتھے پہ سجدوں کے نشان. کہتا میں نے خود سے کہا یہ چہرے سے تو باغی نہیں لگتا. کہتا میں تھوڑا آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد میں نے کہا اس سے پوچھ لوں یہ ہے کون، لوگ اسے مار کیوں رہے ہیں؟ کہ زخموں کی حالت میں. ایک مرتبہ میں نے کہا السلام علیک ایھا الشیخ الکبیر، اے بوڑھے تجھ پر میرا سلام. کہ اتنا کہنا تھا اس نے آنکھیں اٹھا کے مجھے دیکھا، کہا تو کون ہے جس نے آج مجھے سلام کیا؟ مسلمان کو سلام کرتے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے کہا ہے آپ باغی ہیں. کہا علیک السلام، یہ بتا تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ مجھے پتا چلا باغی کو مارنے سے انعام ملتا ہے، میں یہاں پہ آ گیا. بتائیے تو صحیح آپ ہیں کون؟ کہا تو مسلمان. نے کہا کہ کلمہ پڑھتا ہے؟ کہا کہ کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ کہ محمد کا. کہا اسی نبی کا نواز حسین. نہیں پتا اس مومن پہ کیا گزری ہوگی، پورے بدن پہ لرزہ طاری ہوا، خود کو آقا کے قدموں پہ گرا دیا. مولا واللہ مجھے پتا نہیں، مجھے تو بتایا گیا کوئی باغی ہے، میں تو اسلام کمانے آیا تھا مولا. امام نے کہا کوئی بات نہیں، وہ اپنی ذات سے محبت نہیں کرتے، وہ خدا سے محبت کرتے. کہا کھڑا ہو جا، کوئی بات نہیں. کہا جتنا جلدی ہو سکے کربلا سے نکل جا، تیرے بچے تیرے انتظار میں، تیری یہ چھوٹی بچی ہے وہ تیرے انتظار میں. مولا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، مولا میں نہیں جاؤں گا. امام نے فرمایا دیکھ لے، اگر میں شہید ہو گیا اور تو حدود کربلا میں رہا جہنمی بن جائے، میں نہیں چاہتا تو جہنمی بن جائے، جلدی کر نکل جا. مولا نے جان کہ تمہارا نام شہدا میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتا حسین کیوں بھیج رہے ہیں،
शायद इसलिए भेज रहे हो जा कूफे में, मेरी माए बहने आने वाले हैं, जाकर चादर का बंदोबस्त कर।
कहता हुक्म इमाम की तामील करते हुए,
इमाम ने कहा मेरा हुक्म है चला जा। कहा मैंने कदमों को पीछे करना शुरू किया, अभी थोड़ा दूर ही हुआ था, इमाम हुसैन ने कहा जरा करीब तो आ, जरा मेरे करीब तो आ, देख हुसैन कितनी मोहब्बत करते हैं, कि खुशी से वापस पलटा के हुसैन अब इसमें जिहाद मुझे देंगे। इमाम फरमाया जरा मेरे करीब आ। कहा जी मेरे आका, जी मेरे मौला, अपने इसमें जिहाद दे रहे हैं। फरमाया नहीं, तुझे वापस जाना है। कहा मेरे करीब तो आ। करीब आया, हुसैन ने अपनी उंगली से अंगूठी निकाली, इसके हाथ में रखी। कहा मौला ये अंगूठी किसके लिए?
कहा जब सफर पे गया था बेटी ने कहा था अंगूठी लाना। तुझे याद नहीं था पर हुसैन को याद है। करोगे ऐसे मौला से बेवफाई, दुखाओगे ऐसे मौला का दिल, जिसे तेरी भी परवाह है तेरे बच्चों की परवाह, दिलों को करबला ले जाओ। अस्सलाम अला हुसैन
निकाल कर सजा दूंगा।
چادر کا بدلہ لگا.
آئیے آج تمام شہدا کا میں واسطہ دوں تاکہ خدا کسی کو خالی ہاتھ نہ چھوڑ دے. قیدی بیویوں نے ایک جملہ کہا تھا, وہ جملہ یہ تھا, فرمایا دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ غیروں نے نہیں پہچانا, دکھ اس بات کا تھا کہ اپنوں نے نہیں پہچانا. یہ قافلے جب شام سے کوے سے گزرتے کئی ایسے تھے جو اپنے تھے پر زینب کو نہیں پہچانا. میں کہوں گا بی بی قصور ان کا بھی نہیں, انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں علی کی بیٹی بازار میں آئے گی. علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آئے گی. حسین گھر لے کر اپنے گھر میں پالا بڑا کیا, اسے قرآن زینب نے پڑھایا, اسے حجاب زینب نے سکھایا. جب جوان ہوئی شادی ہو گئی, ہر سال مدینے آتی تھی, رو کر کے دی تھی مولا کب میرے گھر آؤ گے. ایسے بالا جیسے اپنے بچوں کو بال, مولا ہر روز مجھ سے پوچھتا ہے کب تیرا مولا آئے گا. میں بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا, میں بڑی بڑی دعوتیں کروں گا, تیرے آقا نے تیرا خیال رکھ. امام حسین کو بڑا پیارا, کہاں بیٹھ جا, فرمایا شیریں ہم آئے گے لیکن تو بیچارہ. جیسے شیری نے سنا شیری ہم آئے گے تو پہچان نہ سکو گے, رو کر کہنے لگی مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے. فرمایا شیری تیرا قصور نہیں ہوگا, ارے حالات بدل جائیں گے. بڑے مظلوم شیرین کو یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا, واپس اپنے وطن چلی گئی. اپنے شوہر کو بولا جب بھی کوئی قیدی دیکھو گھر لے کر آنا, پھر مولا کی وصیت ادی تو حالات بدل گئے. ہو زین اب کی چادر لٹ گئے اور سکینہ یتیم
کو گھر لاؤں کا جلدی کرو میرے مولا کی وصیت یہاں قیدی بیویوں کا قافلہ شیری کے گھر میں آیا عجیب منظر تھا جسے زینب نے حجاب سکھایا تھا اس کے سر پہ چادر تھی پر علی کی بیٹی
I'm not a bad guy, I'm not a bad guy.